سندباد جہازی کا چوتھا سفر۔
حضور، اب آپ اپنے چوتھے سفر کی داستان سنا دیجیے۔ تیسرے سفر کی کہانی اتنی دلچسپ تھی کہ کیا بتاؤں۔
اچھا میاں، تو سنو، تیسرے سفر کے بعد کافی دنوں تک تو میں آرام کرتا رہا، مگر پیروں میں سفر کا چکر جو تھا آرام سے بیٹھا نہ گیا، اور آخر کار دنیا دیکھنے کے شوق میں ایک بار پھر میں نے اپنے سوداگر ساتھیوں کو ساتھ لیا، تجارت کے لیے سامان رکھا اور اپنے جہاز کو سمندر کی لہروں کے حوالے کر دیا۔ شروع شروع میں تو قسمت نے ہمارا خوب ساتھ دیا، ہم ہوا کے رخ پر چلتے رہے، کئی چھوٹے بڑے جزیروں پر اترے، اپنا اپنا سامان اچھے اچھے داموں بیچا اور آگے بڑھتے رہے۔ ہم جنوب مغرب کی طرف سمندر میں داخل ہوئے ہی تھے کہ جہاز کے کپتان نے خطرے کی گھنٹی بجانی شروع کر دی۔
ساتھیوں، سمندر کی طوفانی لہریں بہت تیزی کے ساتھ ہمارے جہاز کی طرف بڑھتی آ رہی ہیں۔ آپ لوگ اپنی اپنی جگہوں پر کھڑے رہیے، گھبرائیے نہیں ساتھیوں، میں جہاز کا رخ موڑنے کی کوشش کرتا ہوں۔
کتنی اونچی اونچی لہریں ہیں، ہوا کتنی تیز چل رہی ہے۔
ارے ہمارا جہاز تو تنکے کے طرح ہاتھوں نے کھا رہا ہے۔
کپتان صاحب، کپتان صاحب، کپتان صاحب،
کپتان صاحب، ایسی گفتگو کرنے کا وقت نہیں ہے ساتھیوں، دعا کیجیے، ہمارا جہاز سمندری طوفان میں بری طرح گھر چکا ہے۔ اپنے جسموں کو بالکل ہلکا کر دیجیے، لہروں کے ساتھ بہنے دیجیے۔ سندباد صاحب، لکڑی کے ٹکڑے کو مضبوطی سے پکڑے رہیے گا، طوفان گزر چکا ہے، شاید ہم کسی ساحل پر پہنچ جائیں۔
جو بچ گئے تھے وہ بھی مجھ سے بچھڑ گئے۔ آخر کار میں ایک نامعلوم جزیرے کے ساحل پر پہنچ گیا۔ وہاں مجھے گزرتے ہوئے جہاز کا بادبان نظر آ گیا۔ میں نے ہاتھ ہلا ہلا کر ان کی طرف اشارہ کیا، وہ مجھے اپنے ساتھ اپنے شہر لے گئے اور اچھی طرح کھلانے پلانے کے بعد اپنے بادشاہ کے حضور مجھے پیش کر دیا۔
میں تمہارے سفر کی داستانیں سن کر بہت خوش ہوا ہوں سندباد، اس دنیا میں تم جیسے خوش قسمت اور بہادر لوگ ابھی موجود ہیں، میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔
آپ تو شرمندہ کر رہے ہیں بادشاہ سلامت۔
واہ واہ، سبحان اللہ، مجھے تمہاری یہ بات اور بھی اچھی لگی۔ میں چاہتا ہوں سندباد تم تھوڑے دنوں تک اس ملک میں رہو، تاکہ تمہاری خوبیوں کو دیکھ کر ہمارے لوگ بھی کچھ سیکھ سکیں۔
میں کس قابل ہوں بادشاہ سلامت؟
وزیر اعظم، سندباد کے رہنے کا انتظام کیا جائے۔
جو حکم بادشاہ سلامت۔
وزیر اعظم، آپ کے ملک میں ہر طرح کی خوشحالی ہے، کاروبار ہے، دولت ہے، ہر قسم کی آسانیاں ہیں، مگر ایک بات سمجھ میں نہیں آتی۔
کون سی بات؟
آپ لوگ گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر کیوں بیٹھتے ہیں؟ اس طرح سواری کرتے ہوئے آپ لوگوں کو تکلیف نہیں ہوتی؟
ہوتی تو ہے بھائی سندباد، مگر علاج کیا ہے،
شاہی گھوڑے کی پیٹھ بھی ننگی رہتی ہے۔
یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟
اچھا، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ سب سے پہلے میں لوہار کے پاس گیا، پھر بڑھئی کے پاس، اور پھر چمڑے والے کے پاس۔ تھوڑے ہی دنوں کے اندر اندر میں نے ان تینوں کی مدد سے ایک نہایت آرام دہ اور شاندار زین بادشاہ سلامت کے گھوڑے کے لیے تیار کی، اسے گھوڑے کی پیٹھ پر باندھا اور بادشاہ سلامت سے سواری کی درخواست کی۔
بھائی واہ واہ، سبحان اللہ سندباد، سبحان اللہ، تم نے تو کمال ہی کر دیا، سواری کو اتنا آرام دہ بنا دیا کہ جواب ہی نہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے گھوڑے کی پیٹھ پر نہیں بلکہ ہوا پر بیٹھ کر سفر کر رہا ہوں۔ بتاؤ سندباد، اس کے بدلے تم کیا انعام چاہتے ہو؟
بادشاہ سلامت، آپ کو زین پسند آ گئی، اس سے بڑا انعام میرے لیے اور کیا ہو سکتا ہے؟
تم ایسے نہیں مانو گے؟ ٹھیک ہے، مجھے اپنی ملکہ سے مشورہ کر لینے دو، پھر تمہیں ایسا انعام دیا جائے گا کہ تم بھی یاد کرو گے۔ سنیے ملکہ
جی،
بیٹا تو کوئی ہے نہیں جو میرے بعد تخت کا حقدار بنے، کیوں نہ اپنی بیٹی زہرا کی شادی سندباد سے کر دی جائے؟ وہ اپنی خوش قسمتی، بہادری اور ذہانت کی وجہ سے بادشاہ بن کر ملک کو چار چاند لگا دے گا۔
شہزادی کی شادی ہے، کوئی گڈے گڑیا کا کھیل تو نہیں؟ فیصلہ کرنے میں اتنی جلدی نہ کیجیے، جب وقت آئے گا دیکھا جائے گا۔
بادشاہ سلامت کے بعد میں نے ایک زین وزیر اعظم کو بھی بنا کر دی، انہوں نے اس کا اتنا چرچا کیا کہ پہلے تو دربار کے لوگوں نے اور پھر شہر کے سارے لوگوں نے اپنے اپنے گھوڑوں کے لیے زین بنوا لی، اور اس طرح تھوڑے ہی عرصے میں میں نے بے شمار دولت کما لی۔
بھائی مبارک ہو سندباد، اتنی بہت سی دولت کے ساتھ ساتھ شہزادی صاحبہ کا رشتہ بھی مل گیا، تم واقعی بہت ہی خوش نصیب ہو سندباد۔
بادشاہ سلامت نے کچھ اس طرح بات کی کہ میں انکار نہ کر سکا، پتہ نہیں یہ فیصلہ میرے حق میں اچھا بھی ہوگا یا نہیں۔
اتراؤ نہیں اب زیادہ، چلو چلو چل کے شادی کی تیاریاں کریں۔
زہرا، میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، میرا خاندان کیا ہے، یہ سب کچھ معلوم کیے بغیر ہی بادشاہ سلامت نے مجھے اتنی بڑی عزت بخشی ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں زہرا، تمہیں ہر طرح سے خوش رکھنے کی کوشش کروں گا۔
ابا حضور کے فیصلے کبھی غلط نہیں ہوا کرتے، پورا ملک آپ کی ذہانت کے گن گاتا ہے۔ میں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتی ہوں کہ آپ جیسے ذہین آدمی کی خدمت کرنے کا موقع ملا۔
زہرا، مجھے یہاں ہر طرح کا آرام تھا، بادشاہ سلامت مجھے اپنا جانشین سمجھ کر میری بہت عزت کرتے تھے، زہرا مجھ سے بے حد پیار کرتی تھی، وزیر اعظم بھی مجھ سے بہت خوش تھی، مگر کبھی کبھی جب مجھے اپنے وطن بغداد کی یاد ستاتی اور میں اس کا ذکر زہرا سے کرتا تو وہ اداس ہو جاتی۔
آپ کو ضرور میری ذات سے کوئی تکلیف پہنچی ہے۔
ایسی کوئی بات نہیں ہے زہرا، مگر یہ بھی تو سوچو، اپنا وطن پھر اپنا وطن ہوتا ہے۔
ہم نے تو سب کے سامنے ایک ساتھ جینے اور مرنے کی قسم کھائی تھی۔
مجھے اس سے کب انکار ہے زہرا، میں جب کبھی بغداد جاؤں گا تمہیں ساتھ لے کر جاؤں گا۔
ابا حضور کبھی نہیں مانیں گے۔
اس کی ذمہ داری تم مجھ پر چھوڑ دو، بس تم خوش رہا کرو اور اپنی صحت کا خیال رکھو۔ مگر زہرا کی صحت دن بدن گرتی ہی چلی گئی اور وہ مسلسل بیمار رہنے لگی۔ زہرا کی صحت کی طرف سے ابھی میری پریشانی دور بھی نہ ہوئی تھی کہ ایک دن صبح ہی صبح وزیر اعظم کی بیوی کے انتقال کی خبر سنی۔
تمہاری بھابھی میرا ساتھ چھوڑ گئی دوست، میرے مرنے کی گھڑی بھی قریب آ چکی ہے، سندباد مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو معاف کر دینا میرے دوست۔
ہمت سے کام کیجیے وزیر اعظم صاحب، ہمت سے کام کیجیے، زندگی اور موت تو پیدا کرنے والے کے ہاتھ میں ہے، مرنے والے کے ساتھ کوئی مر تو نہیں جاتا، صبر سے کام لیجیے، ہمت نہ ہاریے، شاباش، ہمت نہ ہاریے۔
تمہیں شاید کسی نے بتایا نہیں سندباد، ہمارے ملک میں شادی کرتے وقت ایک ساتھ زندہ رہنے اور ایک ساتھ مرنے کی جو قسم کھائی جاتی ہے وہ صرف کہنے کے لیے نہیں ہوتی بلکہ حقیقی معنوں میں اس پر عمل بھی کیا جاتا ہے۔
کیا مطلب؟
شوہر مر جائے تو بیوی کو اور بیوی مر جائے تو شوہر کو ایک ساتھ دفن کر دیا جاتا ہے۔
کیا؟
وہ دیکھو سندباد لوگ آ رہے ہیں، مجھے دولہا کی طرح سجائیں گے، میری اور میری بیوی کی ساری دولت، ہیرے جواہرات اور کچھ دنوں کے کھانے کا سامان ساتھ رکھ دیں گے، ڈھول باجے بجاتے ہوئے ہم دونوں کو موت کے کنویں کے پاس لے جائیں گے، اور پھر ہم دونوں کو ایک ساتھ کنویں کے اندر دھکیل دیں گے۔
زہرا، تم تمہارے یہاں کا یہ بےہودہ طریقہ مجھے بالکل پسند نہیں آیا. بس اب تم جلدی سے اچھی ہو جاؤ. سفر کے قابل ہوتے ہی میں تمہیں بغداد لے کر چلا جاؤں گا. میرا دل بالکل اچاٹ ہو چکا تھا. مال و دولت، عزت و شہرت سانپ بن کر مجھے ڈسنے لگے تھے. میں ہر وقت اس فکر میں لگا رہتا کہ زہرا کی طبیعت کب سنبھلے اور میں اسے لے کر بغداد بھاگ جاؤں. مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا. لاکھ کوشش کے باوجود زہرا کی طبیعت نہ سنبھلی اور آخر کار ایک دن وہ اللہ کو پیاری ہو.
نہیں 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 مجھے سلامت.
ہم اپنے رواج کے سامنے مجبور ہیں سنباد.
نہیں نہیں یہ رواج نہیں ظلم ہے، یہ ظلم ہے.
تمہاری باتوں سے بغاوت کی بو آ رہی ہے سنباد. پکڑ لو اسے.
چھوڑ دو مجھے.
خاموش. ہمارے مذہبی کام میں رکاوٹ ڈالتا ہے، ہمیں گناہگار کرتا ہے.
گناہ تو آپ کر رہے ہیں بادشاہ سلامت، ایک زندہ انسان کو تبدیل کروا رہے ہیں. یہ کیسا مذہب ہے، یہ کیسا ثواب ہے؟
لے چلو اسے. سارے کام میں اپنی نگرانی میں کرواؤں گا. نہلا دھلا کر شادی والے کپڑے پہنائے جائیں. شہزادی زہرا اور سنباد کے حصے کی ساری دولت، ہیرے جواہرات وغیرہ ساتھ رکھ دیے جائیں. تین دنوں کا کھانا بھی ساتھ رکھ دیا جائے. جلوس کو موت کے کنویں تک پہنچایا جائے. کنویں کے منہ سے ڈھکن ہٹایا جائے، پھینک دیا جائے.
جب میری آنکھیں اندھیرے میں دیکھنے کی عادی ہو گئی تو میں نے عجب حال دیکھا. خدایا، یہ تو بہت ہی گہرا کنواں ہے. ہر طرف مردے ہی مردے ہیں اور ہیرے جواہرات نہ جانے کب سے جمع ہو رہے ہیں. کوئی اگر ان سب کو حاصل کر لے تو دنیا کا امیر ترین آدمی بن جائے. مگر اتنی دولت لے کر کرے گا کیا؟ باہر نکلنے کا راستہ تو ہے ہی نہیں. میں ایک کونے میں نڈھال ہو کر بیٹھ گیا اور موت کا انتظار کرنے لگا. یہ آواز کیسی؟ یہاں کس کی آواز آ سکتی؟ کون ہے؟ یہ تو کتے کی آواز تھی. بھاگیا دیا کھانے آیا. مگر یہاں کتا کہاں سے آ سکتا ہے؟ ہاں جب آ سکتا ہے تو جا بھی سکتا ہے. یقین باہر جانے کا راستہ یقین موجود ہے. روشنی، میں نے روشنی دیکھ لی ہے. مجھے باہر جانے کا راستہ مل گیا ہے. میں بچ گیا. اتنے دن بعد جب ٹھنڈی ہوا کا جھونکا لگا تو بھوک کے باوجود مجھے نیند آ گئی اور میں دریا کے کنارے جھاڑیوں میں بھر کر سو گیا. مجھے ایک سفید لمبی داڑھی والے بابا خواب میں نظر آئے.
سنباد بیٹے، پروردگار نے تم پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دیے ہیں. تمہارے اور تمہاری بیوی کے حصے کے ساتھ ساتھ جتنی دولت موت کے کنویں میں موجود ہے وہ سب تمہارے نام کر دی گئی ہے. جاؤ بیٹا، ساری دولت، ہیرے جواہرات جمع کرو اور سفر کی تیاری کرو.
اتنا سننا تھا کہ میری آنکھ کھل گئی. کتوں کے بنائے ہوئے اسی چھوٹے سے راستے سے بھاگ کر اندر گیا. ادھر ادھر بکھری ہوئی ساری دولت میں نے جمع کی اور ایک گٹری میں باندھ کر سمندر کے کنارے لے آیا اور صبح ہونے کا انتظار کرنے لگا. میری قسمت مجھ پر سچ مچ مہربان ہو چکی تھی۔ صبح ہوتے ہی مجھے دور سے ایک جہاز آتا ہوا نظر آیا۔ میں نے اپنی پگڑی ہلا ہلا کر ان کو اشارہ کیا، انہوں نے مجھے دیکھ لیا، اپنے ساتھ جہاز پر بٹھایا اور سارے راستے میرے عجیب و غریب سفر کی داستان سنتے ہوئے بغداد پہنچا دیا۔
اور اس طرح آپ کا یہ خوفناک سفر بھی ختم ہوا؟
ہاں بھائی ہندوان، میں نے بغداد پہنچ کر خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا۔ جہاز کے کپتان اور اس کے ساتھ کام کرنے والے غریب ملاحوں کو میں نے ہیرے جواہرات تو دیے ہی تھے، اب بغداد میں بھی بہت سارے ہیرے اور جواہرات میں نے غریبوں میں تقسیم کیے اور بھولے بھٹکے مسافروں کے لیے ایک مسافر خانہ بنوا دیا۔
آپ کی یہی باتیں شاید پروردگار کو پسند آ گئی تھی۔
اب جو چاہو سمجھ لو بھائی ہند بات، اور لو یہ رہی تمہارے حصے کی اشرفیاں۔
روز روز اس کی کیا ضرورت ہے حضور،
لے لو رکھ لو، اور دیکھو کل شام کو آنا مت بھولنا۔ خدا حافظ۔
خدا حافظ سرکار۔